بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما خيرا كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. سورة لقمان ہے کلام پاک کی 22 سورہ, اس کی یہ 31 آیت ہے. اس کا بھی ترجمہ جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ پہلے عرض کر دوں. اور جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے, یعنی اللہ کا ہو جائے, محاورہ ہے, جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے یعنی اللہ کا ہو جائے, یعنی فرما برداری اختیار کرے عقائد میں بھی اعمال میں بھی, یعنی مراد ہے اسلام کو قبول کر لے, توحید پختہ ہو جائے, یعنی اللہ کا ہو گیا, اور وہ مخلص بھی ہو. مخلص کا مطلب یہ ہے وہ ہو محسن, عبادت کو اس طریقے سے یا اپنے کاموں کو اس طریقے سے کرے جیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اسی کو احسان کہتے ہیں. یہی اخلاص ہو تو مخلص بھی ہو, یعنی محض ظاہری اسلام نہ ہو. آج کل یہ ہے اہل ظاہر اور اہل باطن, ظاہری اسلام کو لے لیا, نصف ساخ تک پیجامہ کر لیا, داڑھی بڑھا لی, مونچھیں خوب تراش لی اور حلیہ ایسا بنا لیا, یہ تو ظاہر ہے. اندر سے سب کچھ ہے, اندر میں کینہ بھی بھرا ہوا ہے, حسد بھی بھرا ہوا ہے, غصہ بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, سب ہے, کوئی فکر نہیں. یہ مراد, ایسے لوگ مراد نہیں ہیں. مراد وہ ہیں کہ محض ظاہری اسلام نہ ہو بلکہ وہ مخلص ہو, اللہ کے لیے کرتا ہو, اور اس طرح سے کرتا ہو جیسے حق تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا شخص ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا, اور وطل وسقا, تو وہ شخص یعنی ایسا ہو گیا جیسے کسی مضبوط رسی کا حلقہ تھام کر گرنے سے اب مامون ہو گیا, اب گر نہیں سکتا, اس حلقے میں کوئی کمزوری نہیں, کوئی شکستگی نہیں. تو یہ شخص پھر ہر قسم کی ہلاکت سے اور خسران سے محفوظ ہو جاتا ہے, یہ اللہ کا ولی بن گیا.
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں اکراہ نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی. سو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو یعنی اس کی مخالفت کرے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا مانے, فقد استمسك بالعروة الوثقى یعنی اسلام اس نے قبول کر لیا تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا, لن فصام لہا, جس کو کسی طرح شکستگی نہیں ہو سکتی, واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے اور جاننے والے ہیں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے.
ہم آپ شیطان کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں بلکہ شیطان ہی کی باتوں کو سنتے ہیں, اپنے خیالات میں شیطانی وساوس میں مبتلا ہوتے ہیں, تو ایسا شخص تو یہ نہیں ہو سکتا. عروۃ الوثقی, بہرحال خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا. حدیث شریف ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, من کان للہ کان اللہ لہ, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ عروۃ الوثقی, ایسا مضبوط حلقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہو گئے. یہ چاہیے, اس کا عرض کرنا ہے کہ کیسے ہو. یہ ایک اور کلام پاک کی آیت ہے, اس میں پہلے تو اس کا ذکر ہے یہود و نصارہ کا, کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ہی جائیں گے جنت میں اور کوئی نہیں جا سکتا. ظاہر ان میں سے بھی جو نیک ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں, بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے, یعنی اللہ کا ہو جائے, اور وہ مخلص بھی ہو, وہ محسن, لیکن صرف ظاہری طور سے نہ ہو, تو ایسے شخص کو پروردگار کے پاس پہنچ کر اس کا عوض ملتا ہے, اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ مغموم ہونے والے ہیں, مراد آخرت میں. آخرت میں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو یہ لوگ ہیں, حق تعالیٰ یہی تو فرما رہے کہ ایسے بن جاؤ. جیسے ایک آیت ہے کلام پاک کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان پہ تو کوئی غم ہے نہ خوف ہے, خبردار سن لو. الا, یہ اللہ کے اولیاء جو ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, یہ وہ ہیں جن کو نہ کوئی غم نہ خوف. اب کلام پاک کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں, ایک آیت یہاں ایک آیت وہاں ایک آیت وہاں, لیکن اسی لیے بہت بڑا عالم درکار ہے قرآن کی تفسیر, جس کو بہت زیادہ احاطہ ہو اس کے اوپر. کلام پاک میں کہاں کون سی آیت, کیونکہ ایک آیت کہیں ہے وہ کسی اور آیت کی تفسیر کر رہی ہے. جیسے وہاں فرمایا, ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, جو شخص اللہ کا ہو جائے, اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور مخلص ہو, تو ایسے شخص کو کے بارے میں ہے کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کہ اس کو تو خوف ہے نہ غم. اور یہاں یہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, پتہ چلا کہ اللہ کے اولیاء کی شان ہے, کہ جو اللہ کا ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا. لیکن شرط یہ ہے کہ الذین آمنوا, ایمان لے آؤ, عقائد میں خرابی نہ ہو تمہارے, وکانوا یتقون. کانو یتقون فرمایا ہے, کانو یتقون کے معنی ہے کہ اس تقوے پر استمرار ہو, ایک لمحے کے لیے بھی تقوی ہاتھ سے نہ جاتا ہو. کانا جب لگ جاتا ہے عربی زبان میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مضارع پر, کہ یہ چیز مسلسل ہے, بالاستمرار ہے, اس میں کہیں فرق نہیں آتا. کانو یتقون ہے ایسے لوگ جن کے اوپر, جن کو تقوے پر استمرار ہو, متقی ہوں. متقی کہتے ہیں اس کو جو گناہ سے بھاگے, گناہ سے بچے. یہ ہے جو اللہ کا ہو گیا, من کان اللہ کان اللہ لہ, یہ ہے کلام پاک کی اس آیت کا اور حدیث شریف کا مطلب یہی ہے. اسی لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا خوف علیہم, جس جو اللہ کا ہو گیا تو اس کا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہو گئے, تو اس کو کیا غم کیا خوف. ایک حدیث شریف میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, کہ جب بندہ نیک کام کرتے کرتے بہت ترقی کر جاتا ہے, نیکیوں کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے اور نیکیوں پر وہ جم جاتا ہے, اور گناہوں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے, گناہ چھوڑ دیتا ہے, دوسرے لفظوں میں اللہ کا پورا پورا فرمانبردار بن جاتا ہے. یہی مطلوب ہے, مطلوب پورا پورا فرمانبردار بن جانا ہے. چنانچہ کلام پاک کی ایک آیت ہے, ضرور ظاہر الاسم وباطن, اسمی ضرور ظاہر الاسم وباطن, کہ دیکھو چھوڑ دو, ضرور گمانے چھوڑنے کو, ظاہری گناہ بھی بات نہیں, دونوں گناہ چھوڑنے کا حکم ہے. ہمیں فکر ہے اس کی. اس طرح سے کئی آیات کلام پاک کے, ایک جگہ ہے کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, کئی طرح سے. یعنی یہ حکم ہمیں نہیں کہ کچھ پہ عمل کرو اور کچھ پہ عمل نہیں کرو. یہ شخص اللہ کا ولی نہیں بن سکتا, یہ شخص ان لوگوں میں نہیں ہے جو اللہ کا ہو گیا. اللہ کا جو ہو گیا وہ تو وہ ہے جو ایک بھی گناہ نہ کرے. میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ باپ اگر بیٹے پہ ناراض ہو کہ تم نے ایسی حرکتیں کیوں کی, اور کہے کہ بڑا نالائق ہے, وہ کہے ٹھیک ہے ابا میں حرکت نہیں کروں گا, ایسی باتیں نہیں کروں گا, لیکن آپ کی ایک نافرمانی کروں گا, فلاں نافرمانی کرتا رہوں گا, تو باپ کیا کہے گا؟ اور مزید اس کو ممکن ہے کہ تھپڑ لگا دے, جوتا لگا دے, کمبس یہ کس طرح کی تیری معافی؟ تو معافی مانگتا اور کہتا کہ نہیں بھائی میں فلاں نافرمانی کرتا رہوں گا, سو باپ قبول نہیں کرے گا. حق تعالیٰ کے یہاں سوچنا چاہیے, ہم کچھ تو کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. ٹیلی ویژن دیکھیں گے, تصاویر دیکھیں گے, نامحرم محرم کی کوئی تمیز نہیں ہے, غیبتیں کریں گے, اپنے کو بڑا سمجھیں گے, دوسروں کو حقیر سمجھیں گے, کوئی حد و حساب ہے؟ اور دلی دل میں اور سوچ میں پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرتے رہتے ہیں. دیکھیے اصل گناہ جو ہے وہ سوچ کے, ساری تمام ہماری جو دین ہے اس کا مدار صرف سوچ کے اوپر ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین یسرن, کہ دین آسان ہے. لیکن بتائیے کیسے دین آسان ہے, مجھے بتا تو دیجیے. کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, صبح کی نماز کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے, پھر کتنی جگہ پہ جھوٹ بولنے سے بچنا کتنا مشکل ہوتا ہے, پھر کتنی جگہ نامحرموں سے اپنی نظر کو بچانا مشکل ہوتا ہے, کتنی جگہ اپنا ایسا برتاؤ جو دوسرے کو ناگوار گزرے اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے. سب چیزیں حرام ہیں, سب چیزیں گناہ کبیرہ ہیں. کبر گناہ کبیرہ ہے. کبر کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, اور حدیث شریف بالکل صحیح ہر طرح سے یعنی وہ تصدیق شدہ, کوئی اختلاف نہیں. یہ مضمون صرف ایک حدیث شریف میں تو نہیں, پتہ نہیں کتنی احادیث شریف میں ہوگا, اور کہاں کلام پاک کی آیات تو متعدد ہیں اس بارے میں کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صاحب قیامت آ جائے گی, اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کبر کو نکالنے کا کیا انتظام کیا ہے؟ سوچنا چاہیے. ہم گناہ ہمیں مبتلا ہیں. آپ کہیں گے صاحب ہمارے اندر تو کبر نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں دلی دل میں, یعنی میرے اندر کبر نہیں ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے ماہر تھے, بلکہ امام ہیں اس درجے میں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو, کوئی شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر فلاں باطنی مرض نہیں ہے, مثلا کوئی کہے کہ میرے اندر کبر نہیں ہے, تو یقیناً یہ کافی علامت ہے کہ اس کے اندر کبر ہے. کیونکہ جس کے اندر کبر نہیں ہوگا وہ کبھی مجھ سے یہ بات نہیں نکال سکتا کہ میرے اندر کبر نہیں ہے. کیونکہ کبر تو ایک رذیلہ ہے جو حق تعالیٰ نے ہر نفس میں رکھ دیا ہے. جتنے بھی رذائل نفس ہیں, کبر ہے, حسد ہے, کینہ ہے, عجب ہے, حب مال ہے, حب جاہ ہے, بد نظری کی خواہش ہے, نامحرم, سب چیزیں دل کے اندر حق تعالیٰ نے نفس میں رکھی ہوئی ہیں. فرماتے ہیں فألہمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے ونفسی وما سواہا, اور جب نے نفس کو بنایا فألہمہا فجورہا وتقواہا تو ہم نے تو فجور بھی ڈال دیا. حق تعالیٰ کہہ رہے ہم نے فجور ڈالا ہوا ہے, تم کہہ رہے نہیں ہم پاک ہیں, جھوٹے ہو. تو تمہاری مثال وہ ہے کہ جیسے کوئی شخص گٹر میں گر گیا ہو اور اس کی ناک سڑ گئی ہو, اب اس کو بدبو نہیں آتی, اس کو اپنا کبر نظر نہیں آتا, صبح سے شام تک کبر میں مبتلا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے, اپنے کو عقل مند سمجھتا ہے, اور کہتا ہے کہ ہمیں کبر نہیں ہے. اور جن لوگوں کے پاس کبر کا علاج ہو چکا ہوتا ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت اپنے اندر کبر کو دیکھتے ہوتے ہیں, اور اس کے تقاضے سے بچتے ہوتے ہیں. کوئی پوچھے کبر, ہاں کبر ہے, صاحب کہتے ہیں ہاں کبر ہے بھائی, کبر کے تقاضے تو اٹھتے ہیں. ہاں اس کے خلاف کرنے کی توفیق بزرگوں کی صحبت سے ہو جاتی ہے, اتنا کہیں گے. یہ نہیں کہیں گے میرے اندر کبر نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے. اور پھر بھی اس کا علاج کرتے رہتے ہیں. کوئی مسجد میں جاتے آتے جوتیاں سیدھی کر رہا ہے, کوئی کسی کے پیر دبا رہا ہے, انہیں کاموں میں لگے ہوئے ہیں, کسی طریقے سے بھی کبر کو نکال رہے ہیں. زندگی بھر کا کام یہ کام, تو ایسا کام ہے جو زندگی بھر ختم نہیں ہوگا. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس کو کبر نہیں ہے تو یقیناً کبر میں مبتلا ہے. اور مثال کے طور پر ایک خط پیش کیا, خط آیا ہوا تھا کسی کا, اس کو حضرت نے کسی بات پہ لکھا کہ بھائی تم کو کبر ہے, کبر کا علاج کراؤ. اس نے جواب میں لکھا کہ حضرت مجھ کو تو اپنے اندر کبر نہیں معلوم ہوتا. پھر حاضرین کو سنایا کہ دیکھیے قطع نظر اور علامات کے صرف اس کا یہ کہنا ہی کافی ہے کہ میرے اندر کبر نہیں ہے, یہی علامت ہے کبر. اگر آپ کو اپنے اندر کبر محسوس نہیں ہوتا, یقیناً کبر میں مبتلا ہو گئے چکے ہیں آپ. پتہ نہیں کتنے گناہ کر رہے ہیں, احساس نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اب خود سوچ لیجئے کہ ہم کہاں ہیں. اسی لیے حضرت نے یہاں پر قید لگا دی اس آیت میں, جہاں بھی فرمایا دونوں آیتوں میں بلکہ اور جگہوں پہ بھی, بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن محسن, ومن یسلم وجہہ اللہ وہو محسن, کہ اخلاص بھی ہو اس کے اندر, کبر نہ ہو, ریاکاری نہ ہو. کبر کی مختلف قسمیں, جو قسم اس وقت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے جس میں لوگ جس کا لوگ اس قدر مبتلا ہیں کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شاید ہی بچاؤ گے, فرماتے ہیں کیا علماء کیا صوفیاء کیا سب مبتلا ہیں. غیبت کبر ہی کی وجہ سے ہوتی ہے, یاد رکھیے, اپنا خود جائزہ لے لی, کسی رشتے دار کی غیبت کی, کسی ساتھ کا کام کرنے والے کی غیبت کی, یہ غیبت کیا ہے؟ غیبت تو کبر ہی ہے. اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں بہتر, تبھی تو دوسرے کی برائی بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک, جن حضرات کا علاج ہو جاتا ہے, جو حضرات اللہ والے ہو جاتے ہیں, من کان للہ کان اللہ اللہ, یہ جن کا حال ہو جاتا ہے, یا قرآن کی آیت کے مطابق من اسلم وجہہ للہ, جن کا یہ حال ہو جاتا ہے وہ یوں کہتے ہیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ بھری مجلس میں, اور صرف وہی نہیں, پتہ نہیں تمام بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے, جو اہل اللہ جتنے گزرے ہیں سب کم و بیش اسی طریقے سے فرماتے ہیں. بھری مجلس میں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ, رمضان کا زمانہ ہے, دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ باور کرو گے روزے سے ہوں بقسم کہتا ہوں, تین بار تین داقی نے کہہ کے فرمایا, باور کرو گے روزے سے ہوں بقسم کہتا ہوں کہ مجھ سا ذلیل شخص مجھ کو کوئی دنیا میں نظر نہیں آتا. یہ وہ کہہ رہے ہیں حکیم الامت مدرسہ فریتا مولانا شبی خان نے مطلب, یہ آپ کہتے ہیں ہم سب کچھ ہے, دوسروں پہ اعتراض, دوسروں پہ تنقید, وہ یہی حال تمام اہل اللہ کا ہوا ہے, تاکہ صحابہ کا. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا, لکھا ہوا ہے کہ اکثر صحابہ اور کہیں 70 صحابہ, لیکن سب کا یہی حال تھا, ہر ایک کا ظاہر نہ ہوا ہو, کہ صحابہ اپنے کو منافق سمجھتے تھے. چنانچہ کتنے واقعات ہیں حدیث شریف, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, یا حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, یا اور صحابہ ہوں, حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واقعات ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باہر آگے گھر کے بے چین ہو کر, یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا, کیا چیز تھی, منافق ہو گئے تھے, وہ منافق تو نہیں ہوئے تھے, اپنے کو منافق سمجھتے تھے. اور آج ہم دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں, وہ منافق وہ منافق وہ منافق, اور اسلام کا نام لے کر, جیسے ہم بڑے اسلام کے دائی امت مسلمہ کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیں گے, ہم اسلام کے بڑے وہ ہیں, ہم اسلام کے بڑے لیڈر ہیں, دوسروں کو منافق کہتے ہیں. ارے یہ شخص جو دوسروں کو منافق کہتا خود منافق ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے کو منافق سمجھتے تھے, سارے اہل اللہ اپنے کو ہی سب سے غیر گزرا سمجھتے آئے. یہ ہے, یہ جس چیز جس میں یہ شان آ گئی وہ ہو سکتا ہے من کان للہ کان اللہ اللہ, اس کے بارے میں ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس کو کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا. یہ چیز حاصل کرنے کی ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں حاصل کریں گے تو اس کا انجام دوزخ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کس دھوکے میں ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا زمانہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے, ایک پہ غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے, اور دوسرے پہ پیشاب کی چیزوں کو احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. سوال یہ کہ ہم غیبتیں کریں, ہم کبر کریں, اور ہم اس دھوکے میں رہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا, جب دوسروں کو حقیر سمجھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. چنانچہ ایسا شخص نہ کسی اللہ والے کے پاس جائے گا نہ اپنا علاج کرائے گا, وہ تو خود اپنے آپ کو سمجھے ہوا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. جو بیمار ہوگا وہ تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا, جو اپنے کو بیمار سمجھے گا وہ تو جائے گا, جو اپنے کو سمجھ رہا ہے صحت مند بیمار ہو کر ختم ہو جائے گا, جو ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جانا چاہتا اس کا کیا علاج, اس کا تو کوئی علاج نہیں. دنیاوی اگر مرض ہو جائے تو فوراً بھاگیں گے, ایک چھوٹا سا مرض ہو جائے کتنا بھاگتے ہیں, ذرا سوچیے آپ ذرا. اور اتنا بڑا مرض لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کبر کا, جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوخ سے فرمایا ہوا ہے کہ جس کے دل میں رائی برا اتنا سا بھی کبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے اعمال میں سب سے بڑا درجہ سوچ کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسرن, دین آسان ہے, اس پہ عرض کر رہا تھا. لیکن دین آسان کیسے؟ دین آسان اس لیے اس طرح سے ہوتا ہے کہ سوچ صحیح ہو جائے. سوچ صحیح ہوتی پھر سب چیزیں خود اپنی جگہ سے اوپر آ جاتی. یہی آپ جیسے ایک لڑکی ہے وہ خط لکھتی رہتی ہے مجھ کو, ایک لائن کا خط لکھتی ہے اس کا جواب بہت آسان ہوتا ہے. دعا کے لیے اکثر لکھتی ہے اور وہ سوتیلی ماں ہے, اس سے اس کو ماں کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا, باپ نے پھر دوسری شادی کر لی. سوتیلی ماں سے اس کو اتنی چڑ ہے کہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں, لکھتی رہتی ہے. تو ایک بار کوئی اس کی بہرحال وہ سوتیلی ماں ہے لیکن اس کو دیکھنے کے لیے اوپر آئی, اس کے پاس کچھ کہہ دیا ایسی بات جس سے وہ بددل ہوئی. تو مجھ کو لکھا تو میں نے کہا معافی مانگو, معافی مانگنی چاہیے تم. تو اب وہ اس کو بہت سخت ہے جان, کیسے میں معافی مانگوں؟ کیا یہ صرف سوچ کا کرشمہ ہے؟ ورنہ معافی مانگنا کیا مشکل ہے یہ بتائیے آپ مجھے, کوئی مشکل ہے؟ زبان کو ہلانا مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے, کوئی مشکل کام ہے؟ لیکن جن کی سوچ خراب ہے اس کو پوچھیے ان سے کتنے پاپڑ سے بیلنے پڑ جاتے ہیں, کیا چیز غلط ہے؟ الدین یسرن, دین تو اپنی جگہ آسان ہے. زبان ہلا دینا کہ بھائی مجھے معاف کر دیجیے غلطی ہو گئی آئندہ ایسا نہیں کروں گا, یہ کوئی مشکل چیز ہے؟ عورتوں تک کے منہ سے نہیں نکلتی, حالانکہ عورتیں ناقص العقل ہیں, مردوں کے سامنے کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کا درجہ اتنا بڑا بنایا ہے, اتنا بڑا بنایا ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں ہے عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے نہیں. مردوں کو تو یوں سوچنا چاہیے, کلام پاک کی روح سے ہمارے حضرت نے فرمایا, کلام پاک اور حدیث شریف کی روح سے شوہر کو یہ سوچنا چاہیے. لیکن سوچ ہی تو ہے, میں آپ کو سوچ ہی تو عرض کر رہا ہوں, شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ بیوی میری بہترین دوست ہے اور اس سے ویسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے. اور بیوی کو یوں سوچنا چاہیے کہ میں شوہر کی کنیز اور باندھی ہوں, اور حکم ہے جیسے بھجتی دیور میں لکھا ہے کہ اگر شوہر یہ کہے کہ تم ایک پیر پہ کھڑی رہو رات بھر تو اس کے لیے اس کو تیار ہونا چاہیے. لیکن اتنا بڑا درجہ شوہر کا ہے اور بیوی کو معلوم ہونا چاہیے عورتوں کو, لیکن کبھی غلطی ہو جائے تو ان کے منہ سے یہ نہیں الا ماشاء اللہ, جو تربیت کسی بزرگ سے حاصل کر رہی ہیں اس کا کچھ واقعی کرتی ہیں واقعی اللہ کے لیے اگر کر رہے تو واقعی ان پہ کچھ اثر ہوتا ہے, ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا معافی مانگنا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ عورتیں ہر طرح سے کم لیکن اپنے شوہر سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ معاف کر دیجیے آئندہ نہیں کروں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ دیکھو اگر شوہر تم پہ زیادتی کرے اور غلطی تمہاری نہ ہو اور شوہر ہی کی غلطی ہو تو بھی تمہارے ذمہ ہے کہ تم اس سے معافی مانگو, حالانکہ غلطی بھی نہیں. اب یہ باتیں کون بتائے گا؟ بڑی بڑی باتیں خوب کرتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں, دنیا بھر میں اسلام قائم کر دیں, فلاں نہیں کیا کر دیں گے, کچھ نہیں کریں گے, روز پٹیں گے, روز رسوا ہوں گے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے, اپنا خود ساختہ دین اور خود ساختہ دین پھیلانے کا طریقہ بنا لیا ہے, اور یہ باطنی امور کو بالکل چھوڑ دیا کہ سوچ کیا چیز ہے اور کیا سوچ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو پورا کلام پاک اس سے بھرا ہوا ہے کہ کب کیا سوچو. یہی دین ہے, اسی سے دین آسان ہوتا ہے, سوچ صحیح ہو جائے. ورنہ ایک معمولی سا کسی سے معافی مانگنا مشکل ہے, کیوں؟ اپنے کو بہتر سمجھ رہے ہیں, دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں, تو معافی مانگنا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر اپنے آپ کو تم سب سے کم بھنگی سمجھو تو معافی مانگنا کیا مشکل ہے, کسی سے معافی مانگنا کیا مشکل ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کی تربیت کرو تو عادت ڈالو ان کو کہ دیکھو غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لیا کرو, تاکہ یہ کبر کا خناس ان کے دلوں میں نہ ہونے پائے. بچوں کو تم عجب سکھاؤ, کبر سکھاؤ, ان کو اکڑ سکھاؤ, یہ تو تربیت نہیں ہے, تم کو خراب کرنا ہے. جو کبر جس کا بیج تو ماں باپ نے بویا بچے کے دل میں, اب یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ بڑا ہو کر وہی کبر اور عجب خود پسندی کا شکار ہوگا. چنانچہ معافی مانگتے ہوئے کھلی ہوئی بات ہے, بڑا ہو کوئی ناراض ہو فوراً معاف کر دیجیے, حالانکہ غلطی نہ بھی ہو تو کیا حرج ہے, کیا حرج ہے اگر کہہ دیا جائے معاف, جھگڑے کو ختم کرو. اسے میں نے عرض کیا تھا, وہ بتایا تھا میرے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب حج پہ تشریف لائے ہوئے تھے, اسی وقت میرا چھوٹا بھائی آیا, ایک ڈیڑھ سال چھوٹا ہے, جب وہ آیا تو ملے حضرت سے, ان کو بھی ملایا, وہ اپنا اندر اس کو کمرے میں بیٹھا دے دیا کہ بھائی یہاں تم آرام کرو. اس میں حضرت نے مجھ کو بلوایا اکیلے میں اور فرمایا کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے لیکن تم اس سے ایسا برتاؤ کرنا جیسے کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے. آپ کہتے ہیں یہ ہے سلوک, یہ ہے تزکیہ نفس, آپ اس کی تو جڑی کاٹ رہے ہیں. باطنی امور کی جس سے کلام پاک اور احادیث شریفہ بھری ہوئی ہیں اس کی جڑ کاٹ رہے ہیں. بس ظاہری کو لے لو اور تزکیہ نفس کو اڑا دو, اس کو تصوف کا نام دے کے اس کی چھٹی کر دو. کوئی حد ہے؟ کوئی حساب ہے حق کی مخالفت کا؟ کس قدر حق کی مخالفت ہے؟ شکر ہے کیا؟ شکر کا حکم قرآن پاک میں نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ایک جگہ ہے تو یعنی کتنی جگہ ہے؟ اور صبر 70 جگہ ہے, 70 سے بھی زیادہ اوپر جگہ صبر کا. کیا ہے یہ؟ کوئی ظاہری چیز ہے؟ شکر کوئی ظاہری چیز ہے؟ زبان سے ہوتا ہے, کان سے ہوتا ہے, ہاتھ سے ہوتا ہے, پیر سے, کس چیز سے شکر ہوتا ہے بتاؤ تو صحیح. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی الحمدللہ کہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادام کا وہ ہو, جو وہ ہوتا ہے نا سخت والا چھلکا اوپر بادام کے, اس کو توڑے تو اندر سے بادام نکلتا ہے, گری مغز نکلتا ہے. فرمایا یہ الحمدللہ کہنا ایسا ہے جیسے وہ بادام کا بس چھلکا ہے, چھلکا جمع کر. اصل تو یہ باطنی عمل ہے. چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی اعمال لکھے ہیں اپنی کتاب معمولات یومیہ اور مختصر نصاب اصلاح نفس, چار اعمال باطنہ کا ذکر کیا خاص. فرمایا یہ اعمال باطنہ ہے, سب سے پہلے شکر. تو عمل ہوا نا, اعمال باطنہ کا مطلب عمل باطنی. عمل باطنی تو وہ ہے جو سوچتے ہو, اس کو کہتے ہیں. تو شکر کو عمل باطنی فرمایا ہے, تو اس کے سوچ سے تو ہوتا ہی ہے, اور تو کس چیز سے نہیں ہوتا. مجھے دو حضرات سے ملے, ایک تو ایک مرتبہ بیان میں, بیان کے بعد ہمارے ایک بزرگ کے خلیفہ تھے, اور ایک دو یہاں بھی ملے. ایک مرتبہ یوں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بتایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, عرض کرتا ہوں بزرگوں کی بتائی ہوئی کہ شکر ہے کیا. ان کو میں نے بتایا کہ دیکھیں شکر تو یہ ایک سوچ ہے. یہ سوچنا دیکھیں, مسجد کے آداب میں یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں تو جو بولنے والا ہے اس کی طرف متوجہ رہیں. ہر آنے جانے والے کو دیکھنا بالکل مسجد کے ادب کے خلاف ہے, اور بولنے والے کی اس کو بالکل منتشر کر دیتا ہے. مسجد میں بیٹھنے کا تو ادب ہی بنیادی ادب ہے, اور اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ ایسا کوئی کام مت کرو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. بالکل غلط بات ہے یہ کہ ہر آنے جانے والے جا رہے ہیں, ہم کس لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم کس لیے یہاں پہ آئے ہیں, ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس میں لگے ہیں. دوسروں کی فکر کیا, آ رہے ہیں جا رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہتے تھے اور وہ بس اسٹاپ تھا, ہر طرح کی گاڑیاں گزر رہی ہیں, شور ہو رہا ہے, ہم پھر کان لگائے ہوئے متوجہ ہیں. جو حضرت فرما رہے ہیں کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے, اس سے ہمیں کیا غرض, کس مقصد کے لیے تم آئے ہو, کس مقصد کے لیے, تماشا دیکھنے کو آئے ہو, تماشا دیکھنے کو تو نہیں آئے ہو. اسی لیے کہتے ہیں مجالس میں صرف اس لیے نہیں چلے جانا چاہیے کہ دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی تمہیں مناسبت ہے اس شخص سے, تم اس کی بات چپ چاپ سے سن سکتے ہو تو پھر تو جاؤ جانے. اس لیے میں اپنے دوستوں کو منع کرتا ہوں, صرف ان کے پاس جاؤ جیسے تمہیں مناسب, جو اپنے بس ایک پکڑ لو کسی ہے اس کے پاس جاؤ, کچھ ادھر. ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ہمارے حضرت حکیم الامت نے منع فرمایا, اپنی اصلاح چاہتے تو کسی ایک سے تعلق کرو, اس کی باتیں سنو, اور ادھر ادھر توجہ ہی نہ کرو. دیکھیے مضمون نکل گیا نا ذہن سے, مضمون نکل گیا ذہن سے. شکر یہ ہے کہ جب نعمت کا احساس ہو, یعنی جس چیز سے راحت ملے, جس چیز سے جو چیز خوشگوار محسوس ہو, تو دل میں یوں سوچے کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے اور میں اس کا مستحق نہیں, اہل نہیں. اگر یہ چیزیں دو کم سے کم سوچ لیں تو شکر ادا ہوا, باطنی شکر جس کو فرض کہا گیا ہے, ورنہ شکر ادا نہیں ہوا. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے اب آپ دن بھر کا جائزہ لے کے بتائیے تو صحیح, کتنی بار آپ نے شکر ادا کیا, کھانا بھی کھایا, ٹھنڈی ہوا بھی لی, پانی بھی پیا, میٹھی چیزیں بھی کھائیں, نہ جانے کتنی نعمتیں صبح سے شام تک گزر گئیں, یہ بتائیے کہ کتنی مرتبہ شکر ادا کیا گیا. انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں نہیں, کچھ شکر ادا نہیں. کہنے سے پتا چلا کہ ہاں واقعی شکر ادا نہیں. تو ہم ناقص ہیں یا نہیں ہیں کہ ایک عمل باطنی جو کلام پاک میں اس قدر بتایا گیا, اس کے بارے میں ہم کو ذرا فکر نہیں کہ وہ ادا بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ادا ہو رہا, وہ عمل ہے کیا کہ بس نماز کو سمجھ گیا. نماز تو ہے ایک ضروری چیز, نماز جہاں جس کلام پاک میں نماز کا حکم آیا ہے اس سے کہیں زیادہ بار صبر کا بھی ذکر آیا ہے, شکر کا بھی تو ذکر آیا, حکم آیا ہے, اس کو کیوں نہیں کرتے. تو کوئی بتائے, کوئی کرے, کسی اللہ والے کے ساتھ جب کچھ دن رہو, اس کی باتیں سنو, اس کی بھی خناس کو دماغ سے نکالو, کسی اللہ والے کو پکڑ کے اس کے پیروں میں پامال ہو, تب جا کے کہیں حاصل ہوتا ہے. اپنی خود رائے سے حاصل نہیں ہوتا، تکبر سے حاصل نہیں ہوتا. آج کل حال یہ ہے کہ آتے ہیں سنتے ہیں، اور بعض اوقات تو بعض لوگوں نے تعلق بھی قائم کیا ہوا ہے، بعض مرید تک ہو جاتے ہیں، خط و کتابت بھی کرتے ہیں، ایک بات اگر اصلاح کی کہہ دو تو ناراض ہو جاتے ہیں. ایسی کیا فائدہ اس سے؟ کیا بات ہے، کیسے مرید ہوئے آپ؟ مرید ہوئے ہیں تو ہمارے حضرت کہتے ہیں، ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو ہو جان و دل عزیز وہ اس گلی میں جائے کیوں. اس سے تو اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح کے لیے ضرور آپ کی گوش مالی کرنی پڑے گی، آپ کو حق بات بتانی پڑے گی. اب آپ کو بری لگتی ہے، یہی کبر ہے، برا لگنا ہی کبر ہے. حق بات بتائی جائے، صحیح بات بتائی جائے اور بری لگے، یہ کیا کبر نہیں ہے؟ تو یہ سوچنے کا تو گناہ ہے. وہ ہم قابل ہیں بہت، ہم بہت اچھے ہیں، ہم کو کوئی بات ہی نہیں بتائی جا سکتی. مرد تو کیا، عورتوں میں یہ مرض ہو گیا ہے. چاہے شوہر ذرا سب بتا دے، دیکھو یہ کھانا آج نہیں پکا صحیح، دیکھیں کیا چراغ پا ہو جاتی. میں اپنے دوستوں کو کہتے کبھی نہ کرنا ایسا. کبھی کبھی کھانے میں نقصان نہ، جو سنت یہی ہے کہ کھانے میں نقصان نہ کرنا، لیکن ان کو چراغ پانی ہونا چاہیے، کوئی کھانا ممکن ہے خرابی ہو، کوئی بتایا جا رہا ہے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح سے اپنے رضائل نفس کا علاج کرا کے اپنی سوچ کو صحیح کر لیتا ہے اصل، اور تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ نیک کام کرتے کرتے بہت ترقی کر جاتا ہے، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، نیکیوں پر جم جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ کا وہ پورا پورا فرمانبردار بن جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. حدیث شریف ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ.